ایام فاطمیہ کے سلسلے میں جو خمسہ مجالس ہیں آج سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور عمومی اعتبار سے مجالس کا جو عنوان ہے وہ ہے کوثر رسول، لیکن آج کی مجلس خاص طور پر اسی کوثر رسول کے تسمیے کی علت اور اس کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے، اور بہرحال بعد میں آنے والی مجالس شاید براہ راست کوثر رسول سے اس طرح لنکڈ اور ریلیٹڈ نہ ہو جس طریقے سے آج کی مجلس ہے، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے شہزادی کونین کی سیرت اور ان کے فضائل اور ان کے ذریعے سے امت کو استفادہ کرنے کے جو مواقع ہیں ان پر بات کی جائے گی۔ آج کی مجلس اگرچہ پہلی مجلس، اور پہلی مجلس آسان ہونی چاہیے، لیکن میں کیا کروں کہ آج کی پہلی مجلس ہی میں بہت سارے کیوں آئیں گے، وائے، کس لیے، اور وہ بہت سارے کیوں جو ہے آپ کو سمجھنا ہوں گے۔ تو پہلا کیوں تو یہی آ گیا کہ یہ سورہ کوثر جو ہمارے اعتبار سے بہت معذرت کے ساتھ، جسارت نہ ہو جائے، بچوں والی سورہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ، تو اس سورہ کو کیوں سرنامہ کلام بنایا گیا، تو پہلا کیوں آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت اسلام بالکل نیا نیا آ رہا تھا، یعنی صدر اسلام، ابتدائے اسلام کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ سب سے زیادہ جس سورہ کو مسلمانوں نے کفار اور مشرکین کے سامنے پڑھا، صرف نہیں بلکہ زیادہ، سب سے زیادہ، وہ یہی سورہ کوثر۔ ایک اور کیوں، وائے، کیوں سب سے زیادہ پڑھا؟ اس لیے کہ ابتدائے اسلام میں رسول کا جو مقابلہ ہے کفار کے ساتھ، جو مناظرہ ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ، وہ عقائد پر، یعنی توحید پر، یعنی قیامت پر، کہ دوبارہ سے کس طریقے سے لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، عقائد پر زیادہ جھگڑا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ابتدائے اسلام میں سورہ کوثر کی تلاوت بہت زیادہ کی گئی، اور دوسری جانب خود مشرکین نے سب سے زیادہ جس سورہ کا جواب ابتدائے اسلام میں دینے کی کوشش کی وہ یہی سورہ کوثر۔ پھر ایک کیوں آ گیا کہ کیوں مسلمانوں نے ابتدائے دور اسلام میں سورہ کوثر کی تلاوت زیادہ کی ہے مشرکین کے سامنے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، ابتدائے دور کے جو مسلمان وہ بہت مضبوط اور پختہ عقیدے والے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے مصائب کو جھیلا ہے، کسی کے سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے، کسی کے سر پہ جلتا ہوا سلگتا ہوا لوہے کا سریا رکھ دیا جاتا ہے، کسی کے جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر احد اور احد۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اتنے زیادہ راسخ العقیدہ مسلمان بھی گھبرا گئے، تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ پھر کیوں آتا، کیوں پریشان ہو؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ سرداران مکہ جو کفار ہیں، جو مشرکین، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بہت زیادہ اپوز کیا، سارے مظالم کر ڈالے، کوئی انداز ظلم رہ نہیں گیا، ہر طرح کا پریشر ہم نے ڈالا، بائیکاٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ جو تحریک اسلام ہے یہ تو ہر روز پھیلتی چلی جا رہی۔ تو باقاعدہ ایک میٹنگ کال کی گئی، اور جب میٹنگ کال کی گئی تو یہ بڑے بڑے سردار، چاہے اس میں ابو جہل ہو، چاہے اس میں ابو لہب ہو، چاہے اس میں ابو سفیان ہو، چاہے اس میں ابو البختری ہو، چاہے اس میں عتبہ ہو، یہ سارے سردار بے وقوف تو نہیں ہوتے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، وہ عقل مند ہوتا، جو پورے ایک مجمع کو ساتھ چلاتا۔ تو اب انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور سوچا کہ بھائی دیر شوڈ بی اندر سولوشن، کوئی اور رائے حل ہونی چاہیے، یہ ظلم ان سے تو کام نہیں چل رہا۔ دماغ میں یہی آیا کہ رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔ بہترین ہتھیار جو آج کے زمانے میں بھی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے پروپیگنڈے کی مشینیں جو ہیں باقاعدہ جو جگہ جگہ آپ کو دکھائی دیں گی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کہ وہ جو مسلمان، وہ جو عقائد میں، وہ جو فروع دین میں اور دوسرے اعمال کسی بھی اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کافر، لیکن لٹریچر پر لٹریچر تقسیم کیے جا رہے ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس وقت مسئلہ شام کے اندر بھی یہی، اس وقت مسئلہ عراق کے اندر بھی یہی اور دوسرے ممالک میں بھی یہ مسائل کہ یہ کافر، اور یہ کافر 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 کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا کہ ہٹلر کی وہ والی بات پوری ہوتی ہوئی تقریباً دکھائی دے رہی. ہٹلر کا کہنا یہ، دیکھو پہلی مرتبہ جب تم جھوٹی بات کرو گے تو لوگ اپوز کریں گے، قبول نہیں کریں گے، ہمت نہ ہارو، دوسری مرتبہ اسی شد و مت کے ساتھ جھوٹی بات کرو، اب اس اسٹیج پر لوگ اپوز نہیں کریں گے، شک میں آ جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جب تم پھر شد و مت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کو جاری رکھو گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ہٹ ہٹ کے تمہارے جانب آتے اور تمہارے ہم عقیدہ ہوتے دکھائی دیں، یعنی تمہارے پروپیگنڈے سے مرعوب ہوتے دکھائی دیں. تو یہ کافر کافر کا پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ واقعاً گارنٹیڈ 80% لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ شیعہ ہیں کون، شیعہ ہیں کیا، لیکن وہ جو رٹ چلا دی گئی ہے بعض بھونڈی اور بیکار دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ کافر ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ عوام کا اس وقت متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس موقع پر بہرحال علماء کی بھی اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری کہ ہر انداز میں اس ایک دھبے کو دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے عقائد وہی ہیں، اور جن وجوہات کی وجہ سے تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو یہ وجوہات تو تاریخ میں بہت سارے اصحاب پر بھی فٹ ہوتی ہیں، اگر ہم کافر ہیں تو وہ بھی کافر. لیکن خیر اس وقت میرا موضوع یہ نہیں، بہت اہم موضوع ہے لیکن آج اور شاید اس خمسہ مجالس میں یہ موضوع نہیں رہے. تو اب پروپیگنڈا، کیا پروپیگنڈا کیا جائے، بہت سوچا بہت سوچا، اور پھر کچھ واقعات ایسے سامنے آئے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ پروپیگنڈا وہ ہے، یہ وہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو مؤثر رہے. دیکھیے یہ پروپیگنڈا جو نیگیٹو ہونے والا ہے کیوں مؤثر رہے گا، میں نے کہا نا کیوں کتنے سارے ہیں، کیوں مؤثر رہے گا، اس کو سمجھنے کے لیے چار پانچ منٹ کی بات، اور وہ یہ آج سے 1400 سال پہلے خاص طور پر مکے کا جو سیٹ اپ، جو معاشرتی سیٹ اپ، وہ اس انداز میں ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں مکے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، مکے میں باقاعدہ کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں، مکے میں باقاعدہ کوئی پولیس کا شعبہ نہیں. پولیس کا شعبہ کب وجود میں آیا اس پر بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن چھوڑ دیجیے. تو پولیس کا شعبہ نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز نہیں ہے، فوج نہیں ہے، تو لوگوں کی عزت و آبرو اور مال یہ کس طرح محفوظ ہوتا تھا؟ اس کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے مکے کا اس زمانے کا جو معاشرہ ہے وہ ٹرائبل سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا تھا. توجہ رکھیے گا، یہ تھوڑی سی آپ کو خشک سی تقریر لگے گی، یعنی ابتدائی حصہ، اور انشاءاللہ پھر بعد میں ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں ہے، جان و مال و عزت و آبرو وحشی ترین افراد، کس طرح اس کو سیف کیا جائے؟ ہوتا یہ تھا کہ بہرحال ہر قبیلے کی اپنی تو ایک طاقت ہوتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے والے کے کسی بھی فرد کو چھیڑ دے، ظلم کر دے، تو پھر وہ ایک آدمی کے مقابلے پر نہیں ہے، پورا قبیلہ اس کے مقابلے پر، لہذا لوگ ڈر جاتے تھے. اور جو نیا نیو کمر جو ہوتے تھے مکے کے اندر آنے والے، ان کے بارے میں بھی ایک رول یہ تھا کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن ان کو مہلت دی جاتی تھی کہ کسی بھی ٹرائب اور قبیلے کے ساتھ تم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو، اگر کوئی قبیلہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا تو ٹھیک، لیکن اگر کسی قبیلے نے دو تین دنوں کے اندر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی پھر ہم سے کچھ نہ کہنا، پھر تمہاری مال بھی خطرے میں ہے، تمہاری عزت بھی خطرے میں ہے، تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، یہ ایک سیٹ اپ۔ تو کوئی نہ کوئی آدمی سپورٹر چاہیے کہ جو انسان کو سپورٹ کرے، وہ قبیلہ چاہیے یا قبیلے کا ایک نمائندہ چاہیے کہ میں قبیلے کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں، اس آدمی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، جو اس سے لڑے گا، جو اس کو نقصان پہنچائے گا، پھر وہ اس کے مقابلے پر نہیں ہے، پھر وہ ہمارے قبیلے کے مقابلے پر۔ یہ سسٹم۔ اچھا، اس بات کا اس سے کیا ربط ہے کہ پروپیگنڈا نیگیٹو کیا گیا رسول کے خلاف اس طریقے سے؟ کہ دیکھیے، ابتدائے اسلام میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا، ماں باپ بھی اس سے قطع تعلق کر لیتے تھے، قبیلے والے بھی اس سے بائیک آؤٹ کر لیتے تھے۔ اب وہ یک و تنہا آدمی اس سسٹم کے اندر رہنے والا، اس کو پناہ دینے والا کون؟ اس کو پناہ دینے والے رسول خدا۔ تو رسول خدا فرماتے تھے کہ یہ آدمی اس کو تنہا نہیں سمجھنا، قبیلے والوں نے چھوڑ دیا لیکن میں اس کی سپورٹ پر موجود، اور رسول کے ساتھ وہ محسن اور مظلوم اسلام جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب یہ ایک سچویشن، لیکن ہوا یہ کہ دیکھیے، رسول تو جب تک ہیں تب تک ہی سپورٹ کریں گے نا، توجہ رکھیے گا میری جانب، وہ پانی میرے لیے آ رہا ہے، آپ کے لیے نہیں آ رہا۔ رسول جب تک ہے سپورٹ موجود، لیکن جس وقت رسول چلے گئے تو پھر رسول کی اولاد۔ لیکن مسئلہ یہ، اب یہاں پر بات آگے بڑھ رہی، مسئلہ اور پرابلم یہ کہ انسیڈنٹ ایسا ہو رہا کہ ایک کے بعد ایک رسول کی اولاد نرینہ اس دنیا سے جا رہی۔ تاریخ میں کم سے کم دو یا چار کا تذکرہ ملتا ہے، تین کے نام مثلاً جو تاریخ کے اعتبار سے میرے سامنے آئے اس زمانے کے اعتبار، ورنہ جناب ابراہیم بھی، جناب ماریہ قبطیہ، میں بات کر رہا ہوں ابتداء اسلام جناب خدیجہ، اور اس اعتبار جناب طاہر، جناب عبداللہ، جناب قاسم، کے جن کی قبر جناب خدیجہ کے بالکل ساتھ، ان کی جو ہے وفات ہو رہی ہے اور اس دنیا سے جا رہے ہیں مکہ، کہ جس میں ایک آدمی کے مثلا سات سات آٹھ آٹھ دس دس بچے ہیں، لڑکے فخر کرتا، اور رسول خدا کے جو اولادیں ہیں وہ اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ یہ وہ چیز، کفار مکہ کو پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈے کا موقع مل رہا ہے، اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں ٹھیک، ابھی تو صحیح، تم اپنی خیر منا رہے ہو، ابھی تو تمہارے سپورٹ پہ رسول خدا موجود، ابو طالب موجود، لیکن یہ تو سوچو ابو طالب کب تک زندہ رہیں گے، اور رسول، بھائی باپ کی جو قوت ہوتی وہ اولاد نرینہ ہوتی ہے، اس پر میں بات کروں گا بعد میں، کہ اولاد نرینہ ہمیشہ ہر موقع پر سبب ترویج تو میں نہیں کہوں گا، خاندان کے بڑھنے کا سبب نہیں بنتا، یہ بعد میں بات کروں۔ تو تمہارے رسول ایک کے بعد ایک فرزند جو ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ بعض مشرکین نے وہ برا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، اب ٹونٹنگ شروع ہو گئی، جہاں مسلمان بیٹھے ہیں کافر آتا ہے یہی بات کرتا ہے، بھائی کیا بات، کیا بنے گا تمہارا، رسول خدا تو جا رہے ہیں، رسول خدا کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں، ہوگا کیا تمہارا، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے۔ ابتر کا جملہ اور لفظ، جملہ نہیں لفظ استعمال کیا گیا، دم بریدہ معاذ اللہ، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، صاحب اولاد نہ ہو، یہ جملے جگہ جگہ۔ اور اب دیکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس انسیڈنٹ سے، یعنی یہ تقریباً چار ساڑھے چار سال اسلام کا اعلان کرنے کے بعد کا زمانہ ہے، بالکل ابتدا، چودہ اور پندرہ سال بعد تقریباً اور تخمیناً جنگ احد ہوتی، شیطان یہ پروپیگنڈا کر دیتا ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ بہت سارے مسلمان اس پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بھائی چلو اس سے پہلے کہ ہم پر حملہ ہو، جا کر کسی کافر، کسی مشرک کی پناہ لے لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اس کی توبیخ بھی آئی کہ تم الٹے قدموں پلٹ رہے تھے اسلام، تو یہ سچویشن ہوئی ہے۔ چودہ پندرہ سال رسول خدا نے کیا کیا ہے، تربیت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروپیگنڈا اتنا سخت ہے، اتنا لیتھل ہے کہ مسلمان گھبرا گئے، اور یہ مسلمان، لہذا ان کا بھی گھبرانا، ابھی تو صرف چار ساڑھے چار سال ہوئے، کچھ ابتداء اسلام ہی نہیں ہے، شوکت اسلام ہی سامنے نہیں آئی، نہ وہ لشکر ہے نہ وہ تعداد، کیا ہوگا؟ واقعا گھبرا گئے. اور پھر اس کے بعد یہ چہمے گوئیاں مسلمانوں میں شروع ہو گئی کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، رسول کی تو اولاد اس دنیا سے جا رہی، کوئی اولاد ہی نہیں بچ رہی. اتنی زیادہ چہمے گوئیاں خود مسلمانوں کے درمیان ہوئیں کہ ایک مرتبہ یہ باتیں رسول خدا تک پہنچی، اور پھر رسول خدا نے مسلمانوں کو ذہنی حالت دیکھی، سمجھ گئے کہ اگر میں نے بتایا تو ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں. رسول خدا نے فرمایا مسلمانوں سے، اس لیے کہ اب سامنے آ کے بات کی ہے مسلمانوں، کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے مخلص صحابیوں، مت گھبراؤ، خدا کا حکم آنے والا ہے اور اس میں اس پریشانی کا جو حل ہے، جو سلوشن ہے، وہ مل جائے گا. ادھر رسول نے یہ فرمایا، روایت کا جملہ ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک مرتبہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللہ کے نام سے بسم اللہ کا ترجمہ، انا اعطینک الکوثر، اے رسول ہم تمہیں کوثر عطا کرنے والے ہیں، فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو. انا شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جو آج کہہ رہا ہے کہ تم کٹے ہو، آج کہہ رہا ہے معاذ اللہ بے اولاد ہو، ابتر وہ بے اولاد رہے گا. بس یہ سورہ کوثر جو رسول خدا نے سنائی، اب مسلمانوں کی ہمت بندھی، اس لیے کہ یقین ہے قرآن کے اوپر. اور اس کے بعد یہ سورہ لے کے اب بالکل ریورس ہو گیا مسئلہ. کل تک ٹونٹنگ ہوتی تھی کفار کی، مسلمان چار پانچ بیٹھے، کفار آ کے کہتے ہیں ابتر ابتر ابتر، اور اس کے بعد اب ریورس ہو گیا مسئلہ. مسلمان جہاں دیکھتے ہیں چار پانچ کفار بیٹھے پہنچتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر، فضل لے لے ربک وانحر، انا شانئک هو الابتر. ہماری فکر نہ کرو، اپنی خیر مناؤ، اس لیے کہ رسول کی نسل تو باقی رہے گی، تمہاری نسل جو ہے وہ منقطع ہونے والی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب یہ وہ وجہ ہے، وہ پہلا کیوں، اس کا جواب آ گیا کہ کیوں ابتداء اسلام حتیٰ معلقات و سب کے اعتبار سے بھی اس سورے کو غلاف کعبہ کے ساتھ مثلا لٹکا دیا گیا تھا، وہ ایک الگ تفصیل. میں بہت ساری تفاصیل سے ہٹ رہا ہوں، حتیٰ سورہ کوثر کا جو ترجمہ اور جس انداز میں میں نے بالکل سمپل سمپل بیان کیا. تو اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا اور کفار بھی خاموش، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ قرآن وہ چیز، باقاعدہ اگر کوئی مکے آتا تھا تو اسے کہتے تھے خوب روئیاں ٹھوس کے جانا، اس آدمی کے پاس مت جانا، اس لیے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کے اندر کچھ جادو ہے، اس کے اندر کوئی سحر. ارے کیا مشکل، خود مکے کے اندر ایک سے بڑا ایک جادوگر بیٹھا ہوا، اطراف مکے کے اندر کتنے کاہن موجود، کسی کی ہیلپ لے لے، گھبرانے کی کیا ضرورت. لیکن جانتے ہیں کہ رسول جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن وہ ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ اٹریکشن کہ انسان اس قرآن کو سن کر صرف اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے اور مسلمان بن جاتا. تو لہذا کفار بھی جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ کوثر ہے یہ کوئی مذاق نہیں، خاموش. تو سب سے زیادہ تلاوت سورہ کوثر کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جواب لانے کی کوشش کی جو کی جا رہی ہے سورہ کوثر کی جا رہی ہے. لیکن اب یہاں پر مسلمانوں کو ایک اور پریشانی شروع ہو گئی، یا رسول اللہ، خدا نے جس کوثر کی بات کی کہ تمہیں خیر کثیر، البتہ اس وقت میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں خیر کثیر، یہ جو خیر کثیر کی بات کی، یا رسول اللہ یہ کوثر ملے گی کب؟ رسول خدا نے عجیب جواب دیا کہ دیکھو جس وقت یہ کوثر کی نعمت عطا ہوگی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں خود معلوم ہو جائے. عجیب جواب، لیکن بہرحال رسول کا حکم خاموش ہوگا. اب اس کے بعد دو روایتیں، ایک شیخ صدوق کی اور ایک شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، کہ ان دو روایتوں کے اعتبار یہ بات سامنے آتی کہ تقریباً شوال اور ذیقعد، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد کا ذکر، رسول خدا مکے سے کچھ فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ابتہا، ابتہا نامی وادی میں رسول تشریف فرما، جناب حمزہ ساتھ میں ہیں، مولائے کائنات ساتھ میں، اور جناب عباس ساتھ میں، کچھ ایک دو صحابی اور بھی. اور اس موقع پر جناب جبرائیل آئے، ذہن میں رکھیے گا شوال اور ذیقعد کا مہینہ تقریبا. جناب جبرائیل آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا کا آپ پر سلام، خدا کا حکم یہ کہ آج کے بعد سے آپ جناب خدیجہ سے ہر قسم کا تعلق جو ہے اس کو منقطع کر دیں، حتیٰ جناب خدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ خدیجہ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، خدیجہ سے کلام کی اجازت نہیں. لیکن یہ بات بتا دیجئے گا کہ یہ خدیجہ کے مقام میں کمی کی وجہ سے نہیں، در حقیقت خدا آپ کو ایک نشانی دینے والا، اس کا یہ سارا انتظام. رسول خدا جو ازدواج ہے جناب خدیجہ طاہرہ سے پہلے، اپنے بابا کے گھر جناب عبداللہ کے گھر میں رہتے تھے کہ جس کی دیواریں جناب ابو طالب کے گھر سے تقریباً ملی ہوئی، جو مولانا بنی ہاشم. لیکن جس وقت جناب خدیجہ سے ازدواج ہوئی تو کافی دور ایک محلے کے اندر جناب خدیجہ کا وہ محل نما گھر، جناب خدیجہ رسول خدا کو وہاں پر لے آئیں اور رسول خدا وہاں پر زندگی گزارتے تھے. جس وقت یہ حکم آیا، رسول نے عمار یاسر سے فرمایا کہ عمار یاسر، جاؤ جا کے خدیجہ کو یہ پیغام پہنچا دو اور اس کو بتا دو کہ تمہارے مقام میں کسی قسم کی کمی کی وجہ سے نہیں، گھبراؤ مت، اس لیے کہ تمہارا مقام تو وہ ہے کہ کوئی دن گزرتا نہیں مگر یہ کہ خدا فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے کے فقر و مباحات کرتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. یہ پیغام رسول خدا کا کسی قیامت سے کم نہیں. اس لیے کہ جناب خدیجہ جس وقت رسول خدا کے ساتھ ازدواج ہوئی، وہ بہت ساری جو سہیلیاں باقاعدہ بھائی کاٹ کر دیا، جناب خدیجہ کی زندگی بالکل تنہائی میں گزرتی، لیکن خدیجہ کسی قسم کی پریشانی نہیں، اس لیے کہ رسول جیسی ہستی کا ساتھ، کوئی تنہائی کی فکر نہیں. لیکن اب وہ جو ایک سہارا ہے رسول کا، وہ سہارا بھی ختم ہو رہا، اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا کچھ خدا نے نہیں بتایا. لیکن یہی وہ صابر اور محسنہ اسلام خدیجہ طاہرہ کہ پریشانی پر ایک لمحے کے لیے شکن نہیں آئی، جو میرے رب کی مرضی. لیکن بہرحال وہ تنہائی کے جو ایام ہے کہ اذیت کے ساتھ جناب خدیجہ نے گزارے ہیں، اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا. تو اب رسول خدا کا معمول یہ بن گیا، اپنی جو دنیاوی مصروفیات ہیں ان کو بھی کم کر دیا، سارا دن روزہ، ساری رات عبادت، 39 دن تقریباً گزر گئے. اور اس کے بعد جب 40ویں شب آئی اور رسول خدا نے اب ذرا حکم بدل دیا. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب رسول خدا افطار کے لیے دسترخوان پر تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کو باہر بٹھا دیتے، اے علی دیکھو اگر کوئی گزر رہا ہو تو اسے لے آنا، مسافر ہے تو اسے لے آنا کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے. لیکن آج رسول خدا نے علی کو یہ کہہ کے بٹھایا، اے علی اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اسے آنے مت دینا. اس لیے کہ آج جو افطار آ رہی یہ وہ ہے کہ جو میرے غیر پر حرام ہے، مخصوص ہے میرے لیے. اب اس کے بعد رسول خدا دسترخوان پہ تشریف فرما کہ ایک مرتبہ آسمان سے 3 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جناب جبرائیل، جناب میکائیل اور جناب اسرافیل، بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں. یہ تینوں آتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ کہ آج آپ جو ہاتھ دھوئیں گے وہ دنیا کے پانی سے نہیں دھوئیں گے، یہ جنت کی نہر کا پانی ہے جو میں لایا ہوں. ایک فرشتہ آگے بڑھتا، رسول خدا کے دست مبارک کو جنت کے پانی سے دھلواتا ہے. اور اس کے بعد رسول خدا سے فرمایا، یا رسول اللہ آج دنیاوی غذا آپ کے شکم میں نہیں جانی چاہیے. جبرائیل آگے بڑھتے، ایک طبق آگے بڑھاتے ہیں، جنت کے میوے آج اس سے افطار کیجیے. رسول خدا نے رومال کو ہٹایا، انگوروں کا ایک خوشہ اور کچھ کھجوریں، ایک دانہ انگور کا لیا، ایک کھجور. خود رسول فرماتے ہیں کہ اتنی خوش مزہ کہ طبیعت سیر ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہ طیب و طاہر پانی جو جنت کی نہر کا پانی، رسول خدا نے اس کو پیا. اب اس کے بعد جو روزمرہ کا معمول ہے رسول کے افطار کرنے کے بعد جو مغربین کی نماز ہے وہ تو ہو چکی ہے، مثلا جو مغرب کی عبادت ہے وہ تو ہو چکی ہے، لیکن اب افطار کرنے کے بعد رسول محراب عبادت میں صبح تک پروردگار کی عبادت، ادھر محراب عبادت میں جانا چاہتے ہیں، جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ خدا کا حکم یہ کہ آج رات عبادت نہیں کرنی، سیدھے جائیے جناب خدیجہ کے گھر کی جانے. اب رسول خدا جو خود انتہائی طیب و طاہر، انتہائی پاکیزہ ہیں کہ جن کی طہارت کے بارے میں میں کیا بیان کروں، لیکن سوچئے تو صحیح، رسول خدا جو اتنے طاہر ہیں، 40 دن روزہ رکھا، 40 شب یعنی 39 شب عبادت کی، اور پھر جنت کے یہ افطار کھائی، اتنی طیب و طاہر حالت میں جناب خدیجہ کی جانب جا رہے ہیں، اس لیے کہ شہزادی کونین کے دنیا میں آنے کا سامان ہونے والا. سوچئے یہ جناب موسیٰ تھے کہ جو تورات کی خاطر 40 شب طور پہ گزار کے آئے، اور یہ رسول خدا شہزادی کونین کسی تورات سے کم نہیں، کہ 40 روز روزہ عبادت اور یہ طہارت کا انتظام. بس رسول خدا خدیجہ طاہرہ کے مکان پر پہنچے، خدیجہ نے استقبال کیا، اور اس کے بعد 9 مہینے گزرے، جمادی الثانی کی 19ویں شب یعنی 19 کا دن گزر گیا، 20 کی شب آ رہی، 20 کا دن آنے والا. اب جناب خدیجہ آثار ولادت جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر خواتین کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ خواتین کی ہوتی، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا ہوا، لیکن ذہن میں خیال آیا اس موقع پر تو رحم آ ہی جاتا، اپنی کنیز کو بھیجا. کنیز جاتی اور پھر وہی جواب جو آپ نے سنا، جناب خدیجہ فرماتی کہ اس موقع پر میں اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی اس انداز میں کہ میری نگاہیں مسلسل دروازے کی طرف، کیا حالت ہوگی جناب خدیجہ کی، صابرہ شجاع ترین خاتون، کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا. فرماتی ہیں کہ یکدم ایسا لگا کہ 4 خواتین میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، لیکن ان کے آنے کی آواز مجھے نہیں آئی، دروازہ کھلنے کی آواز مجھے نہیں آئی، دروازہ بند ہونے کی آواز مجھے نہیں آئی. ان خواتین کی شکلیں جلالت میں بنی ہاشم کی خواتین کی مانند، لیکن ان کے لباس ان سے مختلف، اور میں یہی سوچ رہی کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھتی، خدیجہ گھبراؤ مت، میں مریم ہوں تمہاری خدمت کے واسطے آئی. ایک اور خاتون آگے بڑھی، خدیجہ گھبراؤ مت، میں آسیہ ہوں تمہاری خدمت کے لیے آئی. جناب حوا آگے بڑھتی، جناب کلثوم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ آگے بڑھتی، اور اس کے بعد یہ 4 خواتین جناب خدیجہ کے بستر کے 4 کونوں پہ کھڑی ہو گئی. ایک خاتون ایک کونے پر، ایک خاتون ایک کونے پر، ایک خاتون ایک کونے پر، 4 کونوں پر ایک ایک خاتون کھڑی ہو گئی. اور اس کے بعد اب یہ روایت جناب خدیجہ فرماتی کہ یکدم میں نے دیکھا کہ نور ایک آسمان سے اس طریقے سے آیا کہ جس کے شدت سے میری آنکھیں چکا چون ہو گئیں، اور پھر کچھ دیر یہ نور باقی رہا، اور پھر اس کے بعد جب یہ نور ہٹا تو میں نے ایک بچی کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں انگشت مبارک آسمان کی جانب اٹھائی ہوئی، اور یہ کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان ابی رسول اللہ، واشہد ان بالی ولی اللہ، واشہد ان اولادی سادت و ہذہ الامہ. ترجمے سے آپ واقف، شہزادی آئیں اور آ کے توحید کا بھی اعلان کر رہی ہیں، رسالت کا بھی اعلان کر رہی ہیں، ولایت علی کا بھی اعلان کر رہی ہیں، ولایت آئمہ علیہ السلام کا بھی اعلان کر رہی ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ اور درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. شہزادی ہیں کہ جو سبب بننے والی ہیں کہ شہزادی کے سبب سے رسول کا نام باقی رہے گا، شہزادی ہیں کہ جو سبب بننے والی ہیں کہ مرتبہ یقیناً رسول کا زیادہ ہے، لیکن نبوت کا پیغام پہنچے گا تو شہزادی کے ذریعے سے. شہزادی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ام الائمہ، وہ کہ جو اسلام کا پیغام اور اسلام کو بچانے والے، ان کی والدہ. تو جناب شہزادی کونین کی ولادت دوسرے دن، یعنی ویری نیکسٹ ڈے، رسول خدا خوشی مسرت تشریف فرما. ایک مرتبہ مکے کے کچھ مسلمان، اس لیے کہ گزشتہ شب وہ مسلمان جو عبادت میں مصروف تھے سحر کا وقت، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک لمحے کے لیے پورا مکہ جو ہے وہ جگمگا اٹھا، نور سے منور ہو گیا. گھبرا کے رسول کے پاس آئے، لیکن دیکھا رسول مسکرا رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ، یہ نور کل رات کو ہم نے دیکھا سحر کے وقت، یہ نور کیسا تھا؟ اب رسول خدا نے جواب دیا، وہ جواب جو پہلے دے چکے تھے، کہ جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کوثر کب آئی، رسول خدا نے فرمایا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. رسول خدا نے فرمایا یہ نور نور کوثر تھا، جس نعمت کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ اس کا نور تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور بس یہ وہ فاطمہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ پھر اسی موقع پر رسول خدا نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا جو اس فاطمہ کے نام سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، جو اس فاطمہ کی محبت میں اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. کتنی بڑی بڑی اہم خوشخبریاں، دعا کا قبول ہو جانا، توبہ کا قبول ہو جانا. کوثر، مختلف تفاسیر موجود، مختلف معنی موجود. بعض علماء کوثر کے مطلب بیان کیے ہیں کہ یہ جنت میں ایک حوض ہے، انتہائی اس کی کیفیات بیان کی. تو یہ جو کوثر ہے یہ وہ حوض کوثر. اکثر ہمارے علماء نے، مفسرین نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا. دوسری تفسیر یہ کہ کوثر کا مطلب خیر کثیر. اس کو بہرحال کسی حد تک ایک تعداد نے، ہمارے مفسرین نے قبول کیا، لیکن سب سے زیادہ جس معنی کو قبول کیا ہے ہمارے مفسرین نے وہ ہے اولاد کثیر. لیکن ان معنی کے علاوہ حوض کوثر، خیر کثیر، اولاد کثیر، ان معنی اور تفاسیر کے علاوہ ایک تیسرا بلکہ ایک چوتھا معنی بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی راوی نے پوچھا تھا فرزند رسول اس کوثر کا مطلب تو ہم سنتے رہتے ہیں، ذرا آپ بھی بتائیے کہ کوثر کا مطلب کیا، اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کوثر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد. بس یہی میری گفتگو کا عنوان، کوثر رسول. یہی وہ خیر کثیر بھی، یہی وہ ہستی ہے کہ آج تاریخ میں واقع دیکھا جائے سب سے زیادہ اگر کسی کے گلے پر چھلی چلی ہے اب تک جو چل رہی ہے وہ اولاد فاطمہ. لیکن پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، ہر جگہ، یورپ، امریکہ، مشرق وسطی، بر صغیر، ہر جگہ پر، ایک دو نہیں محلے کے محلے تعداد کے موجود، گھر جلائے گئے، بستیاں جلائی گئیں، میرا موضوع نہیں، لیکن واقعا تعداد پر جو مظالم ہوئے، اگر موقع ہوا تھوڑا سا اشارہ میں کروں، لیکن اس کے باوجود خدا جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے پھر اس کو جتنا مرضی تم ختم کرنے کی کوشش کرو اس خیر کثیر میں کوئی کمی نہیں آتی. اور غالباً، اب میرے پاس روایت نہیں لیکن میں نے سنا کہ کسی معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات اتنے سادات قتل کیا جاتا ہے، ایک ایک دو دو کی بات نہیں کر رہا، دیکھیے باقاعدہ دیواروں کے اندر چنوایا گیا ہے، ارے اتنا خون، اتنے گردنیں کاٹی گئیں کہ اتنا خون جمع ہو گیا کہ اس کے اندر وہ گارا ملا کر اور پھر بغداد کی تعمیر کی گئی، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اتنے سادات کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا کہ جو ضرورت تھی اس سے زیادہ جو ہے مثلاً سپلائی ہو گئی، اتنی زیادہ تعداد میں سادات۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا، تو امام نے مفہوماً تقریباً یہی بات کی اور پھر ایک مثال دی، وہ مثال دے کے بس میں ربطِ مصائب کروں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ سنو، دو جانور، ایک ہے کتا اور ایک ہے بکری۔ کتا یعنی کتیا کم سے کم 4 بچوں کو جنم دیتی، وائلہ 8 پر بھی بات جاتی ہر کتیا۔ اور بکری جو ہے وہ یا ایک یا دو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 4 بچوں کو، بہت ریئر کیس، ایکسپشن۔ تو کتیا کم سے کم 4 وائلہ 8، اور بکری زیادہ سے زیادہ مثلاً 2۔ لیکن اور پھر یہ دیکھو کہ بکری کے یہ دونوں بچے اللہ کے نام پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ حج میں کتنے کتنی تعداد میں بکریوں کو، بکروں کو ذبح کیا جاتا، اور اس کے علاوہ بقرعید میں، اور اس کے علاوہ پوری زندگی میں آپ دیکھیں۔ امام فرماتے ہیں 2 بچے ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہ دونوں ہی خدا کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اس کے 4 کم سے کم، وہ 8، ان بچوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا، یعنی ان بچوں کو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اب میں بات کروں گا اضافے کے طور پر، مثلا فلپین وغیرہ، یہ بھی کتنی بڑی تعداد ہوگی، مثلا چائنا وغیرہ، کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اور پھر امام یہاں پر فرماتے ہیں، مگر سوچنے کی بات ہے، کبھی تم نے کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ تمہیں ریوڑ بکروں کے دکھائی دیں گے، اس لیے کہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔ خدا نے ہر ایک جانور میں جب اتنی خیر کثیر رکھ دی ہو، تو جب اولاد زہرا کی بات ہو، یہ خیر کثیر عطا کرنے والی فاطمہ زہرا۔ لیکن یہی فاطمہ ہے کہ پھر یہی رسول کی بیٹی سبت علیہ مصائب کا مرثیہ پڑ رہی ہے۔ ارے وہ فاطمہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو قرار آیا تھا، وہ فاطمہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پروپیگنڈے کا جواب دیا تھا، آج وہی مسلمان کہہ رہے ہیں علی فاطمہ کو کہہ دو اپنے رونے کا وقت مہین کر لیں، یا دن کے وقت رو لے یا رات کے وقت رو لے۔ ابھی مصائب کا وہ مرحلہ نہیں آیا، لیکن میں جملہ کہوں گا، مدینہ کسی صحرا کا نام نہیں ہے، مدینہ کسی جنگل کا نام نہیں ہے۔ ارے فاطمہ کا دروازہ جلتا رہا، یہی وہ فاطمہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نام سے جو دعا مانگے گا میں دعا کو قبول کروں، فاطمہ تیرے نام سے جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ رسول کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے، بھائی رسول کی قبر بنی، ہر مسلمان زیارت کے لیے آیا، لیکن ایک ظاہر رسول ہے جو زیارت کے لیے نہیں آیا، فاطمہ زہرا۔ 7 دن ہو گئے بیت الشرف کا دروازہ بند ہے، فاطمہ زہرا بابا کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ 7واں دن آیا، ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، کئی چادروں میں لپٹی ہوئی فاطمہ زہرا، لیکن انداز یہ ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کمر جھک گئی ہے، عجب نہیں ایک ہاتھ سے پہلوئے شکستہ کو تھاما ہوا ہو، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ارے 18 برس کے سن میں کسی کی کمر نہیں جھکتی، مگر ہاں جس کا محسن شہید ہو جائے، جس کو در و دیوار کے درمیان اس طریقے سے کچل دیا جائے، اے فضا میرے محسن کی خیر، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا، اب روایت کا جملہ یہ بھی ہے کہ جناب فاطمہ اتنا رو رہی تھی، ایک تو وہ نقاب ہے، وہ چادر ہے، اور اتنا رو رہی تھی کہ کچھ راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ٹھوکرے کھاتی ہوئی بابا کی قبر کے کنارے آئے، نہیں خود کو قبر بابا پر گرا دیا۔ رسول کی قبر کی زیارت کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، جو پہلی مرتبہ زیارت کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فاطمہ زہرا
سبت علیہ مقائد کا مرثیہ پڑھ چکی ہے، لیکن اب جو جملہ کہا اس کی قیامت فاطمہ ہی جانتی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اللہم اجل وفاتی سریا، خدا بندہ فاطمہ کو جلدی موت دے دے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہا رسول خدا سے مخاطب ہو کے، کاش کے جملے کی کرم کو اذیت کو آپ سمجھ سکے، اشارہ کر کے فرما دی، یا مولائی، اے میرے مولا رسول خدا، قد نقضت الحیات، میری زندگی کے نقضت کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک کپڑا ہے نا اس کو آپ ادھیڑنا شروع کر دیں، اگر ادھیڑنا شروع کر دیں نا تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح تار تار ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ وہ بن نہیں سکتا، دوبارہ سیا نہیں جا سکتا۔ فرمایا یا مولا، یا میرے مولا رسول خدا، قد نقضت الحیات، میری زندگی کا جو کپڑا ہے نا اسے دنیا نے تار تار کر دیا۔ بس میں کہوں گا فاطمہ زہرا، اے میری شہزادی، بڑے مظالم ہیں، بڑی مصیبت کا وقت ہے، مگر ہاں اتنا تو ہے نا بابا قبر میں ہے، ہاں اتنا تو ہے نا سر پر چادر ہے، ارے آج ماں رہی ہے اپنے مولا جی زیارت کے لیے، کچھ عرصہ گزرے گا، اسی ماں کی بیٹی زینب مرضیہ کربلا کے بن میں اپنے بھائی اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے اور بھائی ارے قبر نہیں ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، خاک و خون میں نہایا ہوا بدن۔ بس ایک مرتبہ پلٹ کے زینب نانا کی قبر کا رخ کرتی ہے، اے میرے نانا رسول خدا صلو علیکا ملک السما، آپ پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہاذا الحسین، اور دیکھیے یہ میرا بھیا مہجایا حسین ہے، تین دن کا بھوکا پیاسا نہر کے کنارے سے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔